Yeah, the first one.
फोटो और वीडियो ना निकाले तो परेज करता हूँ वीडियो फोटो ना
निकाले
महमदुहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तखिज़ु मिन मकामि इब्राहीम मुसल्ला صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے یہ شب جمعہ میں ہمیں اس دیار غیر میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے بلکہ اربوں انسانوں میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ حضرات کو اس نے توفیق بخشی ہے کہ اس رات میں اسے یاد کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مدح و ثنا کریں تو اس کا یہ احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کیوں کر ہم جیسوں کو ان اربوں انسانوں میں سے چنا کہ جو اس کی حمد کے لائق بھی نہیں ہیں اس کی ثنا کے لائق نہیں ہیں ہماری زبانیں گندی ہیں ہمارے دل گندے ہیں آنکھیں گندی ہیں ذہن گندے ہیں اس کے باوجود ان اربوں انسانوں نے چن لیا کہ آج کی رات شب جمعہ میں ہم اس کی ثنا کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدد رائی کریں یہ وہ جانتا ہے کیا راز ہے یہ اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے اس میں ہماری اپنی کوئی بڑائی نہیں اس کا شکر بجا لانا تو ناممکن ہے اور جس آیت کریمہ کے تحت میں نے آپ کے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس کے تحت کچھ عرض کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھی اپنا خالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے پہلا مثال جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کے تحت یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھی اپنا خالی ہے اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا علی شریف خدا سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے علی رات کو سونے سے پہلے 4000 دینار صدقہ کیا کرو 4000 دینار صدقہ کیا کرو اور ہر رات سونے سے پہلے ایک حج ادا کیا کرو اور ہر رات سونے سے پہلے 2 جھگڑنے والوں میں آپس میں صلح کرا دو اور ہر رات سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرو اور ہر رات سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر دیا کرو جنت کی قیمت ادا کر دیا کرو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی طریقہ بتا دیجیے آپ ہی یہ نہیں کہتے کہ یہ تو امپوسیبل کام ہے یہ ناممکن ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ ناممکن نہیں ہے آپ ہی طریقہ بتا دیجیے آپ ہی طریقہ بتا دیجیے تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے علی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو رات کو سونے سے پہلے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جیسے کہ آپ نے 4000 دینار اسی راہ میں خرچ کیے اور 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور 10 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرو پورا کلمہ استغفار والا پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ 2 جھگڑنے والے مسلمانوں میں تم نے آپس میں صلح کرا دی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تین مرتبہ پڑھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جنت کی قیمت کیسے ادا کرو گے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھو, جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی. تین مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکا ہے, ہاتھ ہی اپنا خالی ہے, ہمارے پاس ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے عوض ہم جنت خرید سکیں. ہاں دل محبت والا ہے, زبان اخلاص والی ہے, جس سے حضور پر محبت کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں. آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور جنت کا کچھ حق ادا فرما دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب گھبراہٹ محسوس ہوئی جنت میں, جنت کے اندر رہتے ہوئے جب گھبراہٹ محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا, اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کا ان سے نکاح فرمایا کہ آج سے یہ تمہاری زوجہ ہے, اس کے ذریعے تم تسکین حاصل کرو, اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو بات چیت کرو, تو جب ان کی طرف بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے, اس کا مہر تو ادا کر دو, اس کا مہر تو ادا کر دو. سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا مہر ہوگا؟ کہا میرے محبوب پہ درود شریف پڑھ دو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم آدم علیہ وسلم والا علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم. درود شریف کی کیا کیا برکتیں ہیں, کیا انسان بیان کرے. سیدنا شیخ علی دمشقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا, ان کا نام ہے محمد بن زکی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے, مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا, اور تم کیا کر رہے ہو, دنیا میں کسی بادشاہ کا انتظار کر رہے ہو, کل وہ بادشاہ آنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں اس بادشاہ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ سب دنیا کی باتیں چھوڑو, میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روز ملتا ہوں, میں سرکار سے روز ملتا ہوں, ان کی دس بوسی کرتا ہوں جنت میں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ جس کسی نے کتاب میں یوں لکھ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, تو وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. تو ضرور شریف لکھنے کی یہ برکت ہے کہ لکھنے والا جنت میں سرکار کا پڑوسی بن جائے گا. درود شریف دل سے پڑھیے, اور جب بھی حضور کا نام لکھنا ہو تو ساتھ میں درود شریف بھی لکھ دیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد معاذ علیہ جی الکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائمًا ابدًا. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کھانے کے وقت, تو ایک آواز میرے کان میں گونجی, تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ اکثر و بیشتر ایسے جملے رائج ہوتے ہیں عوام میں کہ جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, لیکن وہ جملے کفر ہوتے ہیں یا قریب کفر ہوتے ہیں, کفر ہوتے ہیں یا قریب کفر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے, لیکن قریب کفر یا کفر والے قول میں بولنا اور نیت صاف ہونا بھی گناہ تو ضرور ہے. نیت صاف بھلے ہی تھی لیکن بولا تو بکواس ہے, بولا تو غلط ہے, تو لہٰذا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں, اس کے محبوب اعظم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے نبی ہیں. تو عبادت کا اردو میں اور بھی لفظ ہیں, بندگی کرنا, عبادت کرنا, اور ہندی میں ایک لفظ ہے پوجا کرنا, پوجا کرنا. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعرا آفاق ترجمہ کنز الایمان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہی پرانی اردو والے الفاظ استعمال کیے جو ہندی میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کریں, یا یوں کہا ہم تیری ہی پوجا کریں اور تجھی سے مدد چاہیں, اور تجھی سے مدد چاہیں. عبادت اور پوجا یہ دونوں ایک ہی مطلب ہوتا ہے. جیسے پنڈت کہتا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, مطلب ایک ہی ہوتا ہے. لہذا یہ لفظ جو ہے یہ کسی اور شے کے لیے استعمال نہ کریں. حتیٰ کہ لوگ مذاق میں کہتے تھے میں پیٹ پوجا کر کے آ رہا ہوں. پیٹ پوجا کر کے نہیں آ رہا ہے, پیٹ کی تو خدمت کر کے آ رہا ہے, پیٹ میں کچھ ڈال کے آ رہا ہے, پیٹ کی کوئی انسان پوجا نہیں کر سکتا, یہ تو شرک ہو جائے گا, کفر ہو جائے گا. انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی پوجا کے لائق ہے. میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ اس چیز سے احتیاط کیا جائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچائے رکھے. درود پڑھ لیجیے, اللہ جو نعت شریف کے اشعار میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو ہم ایسے ہی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر چور رکھوالے بن گئے ہیں ایمان کے, اپنے آپ کو ایمان کا رکھوالا بتاتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان کے ڈکیت ہیں, ایمان کے ڈکیت ہیں, اور انہوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم سلفی ہیں, ہم سلف صالحین کے پیروکار ہیں, ہم یوں بھی کرتے ہیں, ہم تو بھی کرتے ہیں, اور ہم باقی سب جو ہیں سنی حضرات یہ غلط کرتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. تو آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کس کی راہ کو اختیار کیا جائے, کس کی راہ کو اختیار کیا جائے. ہم دن رات صبح و شام جو پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں چالیس یا اس سے زیادہ رکعتیں نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستے پر چلا, اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ مت چلانا جن کو تو نے گمراہ چھوڑ دیا ہے, یا جو خود گمراہ ہو گئے ہیں, یا جن سے تو نے غضب فرمایا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں, ان کا راستہ نہ چلانا. یہاں پر ہدایت بھی مانگی جا رہی ہے تو مثال کے ساتھ مانگی جا رہی ہے, ہدایت اور سیدھے راہ پر چلنے کی ہدایت اور توفیق جو مانگی جا رہی ہے وہ بھی ایک مثال کے ساتھ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلا, تیرے جو نیک بندے جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلا, اور جس پر شریر اور بدکار چلے ہیں اس راستے پہ نہ چلا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہدایت پورے قرآن کے ساتھ آپ کو مل بھی چکی ہے, آ بھی چکی ہے, اور حدیثوں کا انبار بھی لگ چکا ہے, اور اقوال علماء بھی مل چکے ہیں, اس کے باوجود آپ اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہو, یا اللہ نیک بندوں کے راستے پر چلا, معلوم یہ ہوا کہ نیک بندوں کی پیروی ہی جو ہے وہ اصل راستہ ہے, جس کی پیچھے آپ چلنا چاہتے ہیں وہ نیک ہونا چاہیے. اگر نیک بندے کے پیچھے چلو گے تو جہاں وہ پہنچا ہے وہاں پر آپ بھی پہنچو گے, جہاں پر وہ پہنچا ہے وہیں پر آپ بھی پہنچو گے. اگر آپ کو اس زمانے میں کوئی کہے آتی اللہ و آتی الرسول, اللہ اور اس کی رسول کی ہی اطاعت کی جائے, کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے, تو یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے آتی اللہ و آتی الرسول, لیکن قرآن ہی میں دوسری جگہ پر لکھا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم, تو یہ اللہ اور رسول تو نہیں ہے, اولی الامر منکم جو ہے یہ نہ اللہ ہے نہ اس کا رسول ہے, یہ کچھ اور لوگ ہیں. یہ وہ اور لوگ کون ہیں؟ یا کہ وہ آپ کے نیک حاکم ہیں, نیک حاکم, بدکار حاکم نہیں, اس لیے کہ آپ تو روزانہ یہ کہتے ہو کہ بدکاروں کے پیچھے مت چلانا, جن پہ تیرا غضب ہوا ان پہ نہ چلانا, جو راہ بھٹک چکے ہیں ان کے پیچھے نہ چلانا, ان کی راہ پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اولی الامر منکم وہ ہوئے کہ جن پہ تیرا انعام ہو رہا ہے یا جن پہ تیرا انعام ہو چکا ہے, یا اگر دور حاضر کی بات ہو رہی ہے تو ان مفتیان اعظام کی بات ہو رہی ہے, ان علماء اکرام کی بات ہو رہی ہے جو حق پر ہیں اور حق کی راہ پر چلاتے ہیں, جو حق پر ہیں اور حق کی راہ پر چلاتے ہیں. تو کوئی یہ کہے اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گے تو ہم کو بھی یہی کہنا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ اس کے رسول ہی کی بات ماننی ہے, لیکن جس نے سمجھایا ہے جس نے اس کو ترتیب دیا ہے اس کے حساب سے چلیں گے, اس کے حساب سے چلیں گے. وہ کہے گا وہ لوگ غلط ہیں تو ہم کیسے کہیں گے وہ غلط ہیں اور تم صحیح ہو؟ اگر وہ غلط ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ تم صحیح ہو؟ نہیں نہیں, میں تو اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہمارے سلف صالحین یا ائمہ اعظام یا ائمہ مجتہدین تھے, وہ کیا کسی اور کتاب سے کچھ اور مسئلہ لا کر دکھاتے تھے؟ وہ بھی اللہ اس کے رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی قرآن اور حدیث ہی کا ماخوذ نکال کر تو ہم کو دکھاتے ہیں, وہ بھی قرآن اور حدیث کا ہی ماخوذ ہم کو نکال کر کے دکھاتے ہیں. تو عطی اللہ و عطی الرسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ جا کر کے تم ہدایت لے لوگے یا رسول کی کتابوں سے تم اپنی ہدایت حاصل کر لوگے. کسی نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ جمع کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے وہ ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے ان لوگوں میں سے وہ ہو جائے گا. اس کے پیچھے چلو گے جو وہاں پہنچنے والا ہے, وہ جہاں پہنچنے والا ہے تم بھی انشاءاللہ وہیں پہنچ جاؤ گے, تم بھی انشاءاللہ وہیں پہنچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء اکرام مشائخ عظام کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پر ایک بہت بڑی دلیل قرآن پاک میں دو مرتبہ یہ آیت کریمہ غالباً آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا کے ساتھ جو ہے لام کے بعد واو ہے, لام کے بعد واو ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جماعت سے پوری مومن امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اے تمام مسلمانوں, ان لوگوں سے پوچھو, اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو یاد رکھتے ہیں, جو یاد رکھتے ہیں. یاد رکھنے سے مراد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر مطلب ہے وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں. کیا یاد رکھتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جو یاد رکھتے ہیں ان سے جا کر پوچھو اگر تم خود عالم نہیں ہو. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہمیشہ قرآن نے جب لکھ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یعنی قیامت تک اے مسلمانوں تم ہر کوئی عالم تو نہیں بنے گا, جب کبھی بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے, تمہیں کچھ بھی معلوم کرنا ہو تو جا کر کے ان سے پوچھو جنہوں نے سیکھا ہے اور یاد رکھا ہے, جنہوں نے سیکھا ہے اور یاد رکھا ہے. اہل ذکر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ صرف اہل علم نہیں ہے, علم یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا ہے, اسی لیے ان کا نام رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ذکر. اہل ذکر وہ نہیں ہے جو صرف یاد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے لیے رکھا ہے, اس لیے کہ علم کی مراد علم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ اہل ذکر وہ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم کو اپنے مطابق یاد رکھتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائم ابدا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت صحابہ میں بیٹھے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ مردویہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, عمرہ بھی کرتا ہے اور غزوات میں شریک بھی ہوتا ہے. کس میں؟ غزوات میں شریک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ منافق ہے, لیکن وہ منافق ہے. غور کیجئے حضور کیا ارشاد فرمائے, کیا ارشاد فرماتے ہیں. شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے, کتنا بڑا فرض ہے اسلام کا, روزے بھی رکھتا ہے, یہ بھی بہت بڑا فرض ہے اسلام کا, اور حج بھی کرتا ہے, کتنا بڑا فرض ہے اسلام کا, اور عمرہ بھی کرتا ہے, اور غزوات میں شریک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ منافق ہے. صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں نفاق کیسے داخل ہو گیا, اس شخص میں نفاق کیسے داخل ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے. وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے, مطلب اس میں نقص نکالتا ہے, اس پر اس میں نقاص نکالتا ہے, اس میں کمی بیشی نکالتا ہے امام پر, اس پہ طعن کرتا ہے. اور اس کا امام وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان کنتم لا تعلمون, معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جو وقت کے اثر کے وقت کے امام ہوں گے, اگر اس پہ کسی نے تان کیا تو وہ شخص تان کرنے والا منافقوں کے زمرے میں شامل ہوگا, منافقوں کے زمرے میں شامل ہوگا. بلکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو کسی عالم دین کی توہین کرے یا امام وقت کی توہین کرے اس کو ائمہ و فقہا ارشاد فرماتے ہیں کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص وقت حاضر کے امام کے اوپر تان کرے, اس پر لعنت بھیجے یا اس کو گالی دے یا اس کے اندر نقص نکالے, وہ اسلام سے خارج ہے؟ تو جو اور اوپر کے امام ہے اور ان سے اوپر کے امام ہے اور ان سے اوپر کے امام ہے اور ائمہ مجتہدین ہیں اور تابعین ہیں اور صحابہ اکرام ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے اوپر تان و تنقیص کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ان پر تان و تنقیص کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ان کی توہین کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جو ہے جس کے دل میں نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتى اكون الیہ احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور اس تمام انسانوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں, میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر اس شخص کو دعوت جنگ دیتا ہوں جو میرے کسی بھی ولی کی عداوت رکھے, جو میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے. تو عام ولی سے عداوت رکھنے والے کا یہ انجام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعوت جنگ دیتا ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو اپنے آپ کو دھندناتے پھرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, ان کے دلوں میں نہ اولیاء کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے, بلکہ اولیاء اللہ سے بغض ہے اور رسول اعظم سے بغض ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ دروشی پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ وسلم محمد معدل رجیب الکرم وعلیٰ وآصحابہ وبارک وسلم دائمًا ابدا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, وہ اسی لیے نہیں کہ کچھ اور باتیں کرنی تھی, لیکن یہ بات اس سے جڑی ہوئی جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے سے عرض کیا, یہ بات اس سے جڑی ہوئی ہے. ہم سب جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں, نماز افضل ترین عبادت ہے, کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد جو ہے افضل ترین عبادت ہے. ایسی عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی کہ بار بار اس کو پڑھا جائے, سرکار کے صدقے میں 5 کر دی گئی اور نقطہ لگا دیا کہ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا. یہ عرض نہیں کرنا ہے, بات تو یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز اتنی پسند ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, الصلاۃ معراج المومنین, کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے, یہ اس کی اللہ سے ملاقات ہے, یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے. اور کعبہ معظمہ کے آس پاس جو طواف کرتا ہے وہ نماز کے مترادف ہے, وہ کیا ہے؟ نماز کے مترادف ہے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کے پاس جب پہنچے تو نفل نمازوں سے زیادہ نفل طواف کا ثواب ہے, اس لیے کہ طواف بھی نماز کے مترادف ہے, ایسی عبادت ہے جو کہیں باہر کی نہیں جا سکتی. اور یہ پتھر کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ یہ جو پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے, اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو, اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. یہ نماز کی جگہ کیسے بنی اور یہ پتھر کیسے بنا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اے ابراہیم میری خاطر میرے اس گھر کو بناؤ اور پھر اس کو پاک صاف کرو تاکہ اس میں لوگ آ کر کے نمازیں پڑھیں, رکوع و سجود کریں اور اس میں اعتکاف کریں, تو اس گھر کو تم بناؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتھر سمیٹے, کیا سمیٹے؟ پتھر سمیٹے اور اس بلڈنگ کو بنانا شروع کیا, اس عمارت کو بنانا شروع کیا. ظاہر ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے, کہ پتھر بڑے بڑے لگائے گئے اور انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے, جو اس کا طول ہوتا ہے, وہ 6 فٹ 7 فٹ ہو سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے, خدمت میں تھے اپنے ابا کی, اور خدمت میں تھے کہ کعبہ معظمہ کو بنایا جائے. غالباً سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے 14 یا 15 سال کی ہو چکی تھی, تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں تھے اور مدد فرما رہے تھے. جب وہ پتھر لگانا شروع کیا تو ظاہر ہے جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اونچا دیواریں اونچی ہوتی جاتی ہیں. جب دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے تو آج کل کے زمانے میں تو کرین یوز ہو جاتی ہے کہ بھائی کرین سے پتھر اٹھا کر کے رکھ دیا یا کوئی اور چیز اٹھا کے رکھ دی. لیکن اس زمانے میں نہ فوک لفٹ ہوتی تھی, نہ کرین ہوتی تھی, نہ کوئی اس طرح کی سیڑھیاں ہوتی تھی کہ بھائی اٹھا کر کے کوئی چیز رکھ دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے, جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے, وہ پتھر جو ہے نرم ہو گیا.
سبحان اللہ,
پتھر جو ہے نرم ہو گیا اور اس نے اس قدم مبارک کے نشان اپنے سینے کے اندر دبا لیے, اپنے سینے میں پھرو لیے. سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ارشاد فرماتے ہیں, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. تو اس پتھر کو محسوس ہوا کہ یہ قدم جو ہے کوئی عام قدم نہیں ہے, یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے. فوراً ہی نرم ہو گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسرا پتھر لیتے ہیں اور جیسے ہی عمارت اونچی ہوتی جاتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے اونچا ہونا ہے. دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے اونچا ہونا ہے, تو وہ پتھر ان کے ساتھ اونچا ہوتا جاتا ہے.
سبحان اللہ,
وہ پتھر ان کے ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا ہے. پتھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام رکھ دیتے ہیں, جب دل میں خیال آتا ہے کہ نیچے جانا ہے اور دوسرا پتھر اٹھانا ہے, تو وہ پتھر جو ہے قدموں سے لگا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے, الگ نہیں ہوتا, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نیچے آتا ہے. خیال جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آ رہا ہے اور یہ جو ہے مرید کی طرح اوپر اور نیچے ہو رہا ہے. سمجھ رہے نہیں بات؟ یہ جو ہے اس نے اپنے سینے پر اپنے شیخ کے قدموں کو رکھ لیا ہے. شیخ کے دل میں جو خیال آتا ہے پتھر وہی کرتا ہے. شیخ چاہتا ہے اوپر جانا تو پتھر اوپر جاتا ہے, شیخ چاہتے ہیں نیچے آنا تو پتھر نیچے آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی محبت شیخ کے تعلق ہی فرما دے کہ ہمارا دل بھی جو ہے شیخ کے قدموں کا خزینہ بنے. تو وہ پتھر ہمیشہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لے کر کے قیامت تک کے لیے وہاں محفوظ ہے, وہاں پر محفوظ ہے. اور جن پتھروں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہے, جن پتھروں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہے, اس عمارت کو کعبہ معظمہ کہتے ہیں. اس کی مختلف دیواروں پر 70,000 فرشتے جب گٹھا لگائے ہوئے دعا کرنے والے کے لیے آمین کہتے ہیں. دعا کرنے والے کے لیے آمین کہتے ہیں. یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ عام پتھر نہیں ہے. عبادت تم اللہ کی کر رہے ہو, بھیک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہو, لیکن ان پتھروں کی عظمت ایسی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی برکت ایسی ہے, ان کے ہاتھوں کی برکت ایسی ہے کہ ایک ایک رکن پر 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اے بندے تو اس پتھر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس جگہ پہ آیا ہے, اس جگہ کا تو طواف کر رہا ہے, تیری دعا جو ہے رائے گا نہیں جائے گی, تیری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی. اگر اسی طرح کی عمارت کہیں اور بنا دی جائے, انسان وہاں پر ہزاروں چکر لگائے, ایک فرشتہ بھی آمین نہیں کہنے والا, ایک فرشتہ بھی آمین نہیں کہنے والا. آمین اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے دوست نے ان مبارک ہاتھوں سے اس بلڈنگ کو بنایا ہے, اس بلڈنگ کو بنایا ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ نماز تو اللہ کے لیے انسان پڑھتا ہے, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان پڑھتا ہے, اور کعبے کا طواف بھی جب انسان کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا, پوچھا آج ہی انٹرنیٹ پہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا کعبہ معظمہ کے اندر آدم علیہ السلام کی قبر موجود ہے؟ تو بات حقیقت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر اس میں موجود نہیں, آدم علیہ السلام کی قبر اس کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے نیچے, نہ ہی اندر ہے نہ ہی اس کے نیچے ہے. لیکن یاد کرو کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اسی جگہ سے مٹی اٹھا کر کے آسمان پہ لے جائی گئی, اسی میں جو ہے نور کے سمندر میں سے پانی نکال کر کے اس کو گھوٹا گیا، اسی سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا گیا، اور روح جب پھونک دی گئی تو تمام فرشتوں کو کہا گیا اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو، اس شخص کو سجدہ کرو. اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس شخص کی عظمت کو تسلیم کرو اور اس کو سجدہ کرو. وہاں پر سب نے سجدہ کیا، صرف شیطان نے سجدہ نہیں کیا. لیکن جب اسلام دنیا میں آ گیا، دنیا بن گئی، آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آ گئے، تو انبیاء علیہ السلام کو بھی سجدے ہوتے رہے، بزرگ سمجھ کر کے، بڑے سمجھ کر کے. اور حضور کی جب شریعت مطہرہ نافذ ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک اشارہ فرمایا کہ مجھے بھی سجدہ نہ کرو، میں سب سے اونچا ضرور ہوں لیکن سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے. لیکن یاد تو رکھو کہ جس سمت تم سجدہ کرتے ہو وہیں سے مٹی لے کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، وہیں سے مٹی لے کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہو، لیکن جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس کے جو چیلے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ سمت وہی ہے کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، سمت اسی جگہ کی ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو بنایا گیا تھا. بلکہ اس کی طرف سجدہ بھی کرتے ہو اور اسی جگہ کا طواف کرتے ہو، مانتے ہو کہ اے اللہ تو نے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم اسی کی اولاد ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رب العالمین ہے. طواف کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز واجب ہے، طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز واجب ہے، اور وہ نماز جو ہے طواف کے بعد اگر نہ پڑھی جائے تو طواف مکمل نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، نماز مکمل نہیں ہے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز، بلکہ پورے حرم شریف میں جو نماز ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے پہلے کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو عرض کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بڑی ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، یہ ان کے فالوور نہیں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جب بات آئی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر جو ہے امام کا مصلی بچھائیں، اسی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنائیں. سرکار نے سکوت اختیار فرمایا اور اسی ٹائم جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے کہ آج کے بعد ابراہیم کا مقام جو ہے، جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اسی کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، اسی کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ کعبے کے اندر جو نماز پڑھی جائے وہ اتنی افضل نہیں جتنی مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھی جائے، حتیم کے اندر نماز جو پڑھی جائے وہ اتنی افضل نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس پڑھی جائے، اور مطاف کے اندر کہیں بھی نماز پڑھی جائے یا حرم شریف کے اندر کہیں بھی نماز پڑھی جائے وہ اتنی افضل نہیں جتنی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس پڑھنے والی جو نماز ہے اس کی فضیلت کے مقابلے میں وہ سب نیچے ہیں تھوڑے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اس نماز کی ہے جو اس کے قریب پڑھی جائے. دیکھیے خدا کو سجدہ ہو رہا ہے، سجدہ خدا کو ہو رہا ہے، لیکن دل میں اگر یہ خیال ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے کے قدم یہاں رکھے ہوئے ہیں، قدم بھی نہیں اس کے نشان رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ میں تیری عظمت کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، میرے سجدے کو تو قبول فرما لے، تو وہ سجدہ فوراً قبول ہوگا، اس سے زیادہ قبول ہوگا کہ کہیں تم کعبے کے نماز پڑھو یا حتیم کے نماز پڑھو. نماز وہی ہے، خدا وہی ہے، نیت وہی ہے، عبادت اسی کی ہو رہی ہے، لیکن جو فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس جو نماز پڑھی جائے گی اس کی فضیلت کے مقابلے میں کسی اور نماز کی فضیلت نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چھوڑنا بھی جو ہے بد نصیبی ہے، ان کے قدموں کے نشان کو چھوڑنا بھی بد نصیبی ہے, تو اگر ان کے قدم مل جائے یا اس کے جیسے کوئی شرک قدم مل جائے تو کیا ہی نصیب کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے, بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سچی پیروی نصیب فرمائے. جو اس راہ پہ وہ چلانا چاہتے ہیں, جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بقا عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرمائے. اما علیہ ان البلاغ المبین.
جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ.